وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التاويل والتخصيص سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي عليه السلام بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع بفعل النبي عليه السلام أو بقوله فصار مفسرا أو بإيراد الله تعالى كلمة زائدة ينسد بها باب التخصيص والتأويل كما سيأتي. ظاہر اور نص کی بات گزر گئی، آج مفسر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. بھائی کہتے ہیں مفسر جو ہے وہ کلام ہے جو بڑھ جائے وضاحت کے اندر، علی النص نص پر، وضاحت اور ظہور میں وہ کیا ہے نص پر بڑھ جائے. بھائی سب سے پہلی قسم ظاہر پڑی تھی، دوسری قسم نص تھی بھائی، اور نص میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ظہور ظاہر سے زیادہ ہوگا اور مفسر کے اندر نص سے بھی زیادہ ہوگا. تو کہتے ہیں مفسر جو ہے وہ کلام ہے جو بڑھ جائے وضاحت کے اندر نص پر، علی وجہ ایسے طریقے پر کہ لا یبقى معه احتمال التاویل والتخصیص، کہ باقی نہ رہے اس کے ساتھ تاویل اور تخصیص کا احتمال. بھائی نص کے اندر تاویل اور تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن مفسر کے اندر بھائی تاویل اور تخصیص کا دروازہ بھی کیا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے. جی کہتے ہیں سواء انقطع ذلك الاحتمال ببیان النبی علیہ السلام، برابر ہے کہ منقطع ہو جائے وہ احتمال حضور علیہ السلام کے بیان کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بیان آ جائے جس کی وجہ سے وہ تاویل اور تخصیص کے احتمال کیا ہوا، منقطع ہو گیا. بِأَنْ كَانَ مُجْمَلًا، بَئِ طور کہ وہ مجمل تھا، فَلَحِقَهُ بَيَانٌ قَاطِعٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، تو مل گیا اس کے ساتھ کوئی قطعی بیان حضور علیہ السلام کے فعل کی وجہ سے، او بِقَوْلِهِ یا حضور علیہ السلام کے قول کی، حضور علیہ السلام کی کسی فعل یا قول کے ذریعے اس کی پوری وضاحت ہو گئی اس طریقے پر کہ اب آگے اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں. فصار مفسرا، تو مفسر ہو گیا. او بإيراد الله تعالى كلمة زائدة ينسد بها باب التخصيص والتاويل، ایراد کا معنی لانا، یا اللہ تعالی کے کوئی زائد کلمہ لانے کے ذریعے، ایسا زائد کلمہ ينسد بها باب التخصيص والتاويل، کہ جس کی وجہ سے بند ہو گیا تخصیص اور تاویل کا دروازہ، کما سیأتی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ مفسر کہ یا تو حضور علیہ السلام کا بیان ساتھ مل گیا، اس بیان کی وجہ سے تخصیص اور تاویل کا دروازہ بند ہوا. یہ بیان حضور علیہ السلام کے فعل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور حضور علیہ السلام کے قول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کوئی زائد لفظ لے آئے، زائد کلمہ لے آئے، اس زائد کلمے کی وجہ سے کیا ہوا، تخصیص اور تعویل کا دروازہ بند ہو گیا، تو یہ مفسر کہلاتا ہے. وَحُکْمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى احْتِمَالِ النَّسْخِ، عَلَى بَمَانِ مَعَا کے ہے، اور اس کا حکم جو ہے مفسر کا وجوب العمل بھی، اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، علی احتمال النسخ ای مع احتمال النسخ، ساتھ نسخ کے احتمال کے. ہاں نسخ کا احتمال اس میں باقی ہوتا ہے بھائی، تخصیص اور تعویل کا احتمال تو نہیں، لیکن نسخ کا احتمال ہے بھائی. آگے محکم آئے گا ہمارا نا، محکم کے اندر تخصیص تعویل اور نسخ تینوں کا احتمال نہیں ہوتا، وہ اس سے بڑھ کر ہے قوت کے اندر بھائی. البتہ مفسر میں نسخ کا کیا ہے، احتمال ہے، البتہ تخصیص و تعویل کا نہیں ہے. کہتے ہیں حکم المفسر وجوب العمل به مع احتمال ان يصير منسوخا، اور حکم مفسر کا اس پر عمل کا واجب ہونا ہے باوجود احتمال اس احتمال کے کہ وہ منسوخ ہو جائے. کہتے ہیں وَحَادَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّا فِي مَا بَعْدَهُ فَكُلُّ الْقُرْآنِ مُحْكَمٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ. اور یہ جو ہم نے کہا کہ نسخ کا احتمال ہوگا اس کے اندر، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہے بھئی، باقی حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب سارا قرآن محکم ہے، وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کیونکہ قرآن وحی ہے مولانا، وحی، اور وحی کے نسخ کے لیے وحی ہی چاہیے بھائی، وحی کے بغیر وحی کا نسخ نہیں ہو سکتا. اور یہ وحی دو صورتوں میں ہو سکتی تھی، یا تو قرآن کی صورت میں آئے، یا سنت کی صورت میں آئے، حدیث کی صورت میں آئے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو ہی صورتوں میں اس کا نسخ ہو سکتا تھا کہ یا تو کتاب نازل ہو یا حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کے ذریعے کیا ہو اس کو منسوخ کر دیا جائے، لیکن یہ اب حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب ان دونوں کا کوئی امکان نہیں بھائی، تو اب سارا قرآن محکم ہے. البتہ حضور کے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو اس میں نسخ ہونے کا احتمال ہے. وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ احْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ، اور محکم جو ہے وہ کلام ہے کہ مضبوط کر دیا گیا ہو اس کی مراد کو، عن احتمال النسخ والتبدیل، نسخ اور تبدیل کے احتمال سے، اس میں یعنی نسخ اور تبدیل کا احتمال نہ ہو، اتنا قوی مضبوط کلام ہے کہ وہاں کسی بھی درجے میں نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں. نسخ اور تبدیل کا ایک معنی ہے بھائی. تعدیت عنہا ہونا بھائی، یہاں احکم المراد بھی عن احتمال، عن لفظ آیا بھائی، تو احکم یحکم احکاما اس کا صلہ عن نہیں آتا، تو پھر یہ عن صلہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں تضمین ہے بھائی. کیا ہے تضمین؟ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے، بیعین ہی سمجھا ہے، دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے اور اس پر پھر آنے والا صلہ دلالت کرتا ہے. تو احکم عن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عن آیا، اس عن نے بتلایا کہ یہ احکم امتناع کے معنی کو متضمن ہے. احکام کس معنی کو متضمن ہے؟ امتناع کے معنی کو، رکنا، باز رہنا بھائی، اور اس امتناع کا صلہ عن آتا ہے. تو عن نے بتلایا یہاں کون سے معنی کی رعایت ہے؟ امتناع کے معنی کی. سمجھ میں تضمین سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھنا، بعین ہی دوسرے فعل کے معنی میں نہیں ہوگا بھائی، ورنہ تو پھر وہ مجاز بن جائے گا. ہاں اس کا اپنا معنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کس کی رعایت رکھی ہے؟ دوسرے فعل کے معنی کی رعایت بھی. تو یہی بات لا رہے ہیں، کہتے ہیں تعدیت عن ہا ہنا، عن کا متعدی کا، عن کا تعدیہ یہاں پر بھی تضمین معنی الامتناع، امتناع کے معنی کی تضمین کی وجہ سے ہے. اے احکم المراد به حال کونہ ممتنعا عن احتمال النسخ والتبدیل، یعنی مضبوط کر دیا گیا ہو اس کی مراد کو اس حال میں کہ وہ ممتنع ہو گئی، رکنے والا ہو کس چیز سے؟ نسخ اور تبدیل کے احتمال سے. تو دیکھو ممتنعا کو حال بنا کر لیا ہے صفت کے طور پر اسی احکمہ کے ساتھ بھائی. سواء کان انقطاع احتمال النسخ لمعنى فی ذاته، تو وہاں نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں ہوتا. اب برابر ہے کہ وہ جو نسخ کے احتمال کا منقطع ہونا ہے، لمعنى فی ذاته، وہ کسی ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو اس کلام کی ذات میں پایا جائے بھائی، اس کلام کی ذات ہی میں کیا ہے ایسا معنی اور ایسا سبب پایا جا رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں رکھتا بھائی. یعنی عقلاً عقل بتلا دیتی ہے کہ یہ کلام نسخ کا احتمال نہیں رکھتا. کہ آیات التوحید والصفات، جیسے کہ توحید اور صفات کی آیات ہیں بھائی، وہ آیات جن توحید بیان ہے، توحید کا حکم ہے بھائی، اور اللہ کی صفات بیان ہیں، تو عقل خود بتلاتی ہے بھائی یہ تو عقیدے سے ان کا تعلق ہے بھائی، اس میں اور توحید اور صفات کا ذکر ہے، ان میں کسی قسم کے نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے بھائی. ویسمی محکما لعینہ، اور اسے محکم لعینہ کہتے ہیں بھائی، تو اس وجہ سے ان عقل خود بتلاتی ہے کہ ان میں کسی قسم کے تبدیل اور نسخ کا احتمال نہیں. او بوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم او یسمى محکما لغیرہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا ہے، اور اس کو محکم لغیرہ کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تو محکم دو قسم پر ہوا، ایک محکم لعینہ، ایک محکم لغیرہ. محکم لعینہ وہ ہے جس کی ذات ہی بتلا دیتی ہے کہ کیا ہے، اس کے اندر نسخ کا احتمال نہیں ہے، اور محکم لغیرہ وہاں اس کلام کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام کے وفات کی وجہ سے اب وہاں نسخ کا احتمال باقی نہیں رہا، اور اس کو محکم لغیرہ کہتے ہیں. اور بائی لحاظ مولانا پورا قرآن کیا ہے؟ محکم لغیرہ ہے بھائی، اس میں کسی قسم کے نسخ کا احتمال نہیں، اوپر بتلا چکے ہیں یہ بھائی. ولم یذکر فی تعریف لفظ ازداد کما ذکر فی ما سبقا. اچھا بھائی، نص کی تعریف میں بھی ازدادا کا لفظ پڑھا لائے تھے مصنف، مفسر کی تعریف میں بھی ازدادا کا لفظ لائے تھے، محکم کی تعریف میں ازدادا کا لفظ نہیں لائے بھائی. کہتے ہیں یہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ظہور کے درجے مفسر پر ختم ہو گئے. پہلا درجہ کس کا تھا؟ ظاہر کا. نص ظہور میں اس سے بڑھ کر ہے، یہ دوسرے درجہ ہے. مفسر اس سے بڑھ کر ہے ظہور میں، یہ تیسرا درجہ ہے. اور محکم وہ ظہور میں مفسر سے بڑھ کر نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ مفسر آخری درجہ تھا ظہور کا، اور محکم بھی اسی درجے کا ہے، اس سے بڑھ کر، ہاں قوت میں اس سے بڑھ کر ہے، ظہور میں تو نہیں بڑھ کر لیکن قوت میں اس سے بڑھ کر ہے. کہ مفسر میں نسخ کا احتمال تھا اور محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہے، تو بہی اعتبار قوت میں اس سے بڑھ کر ہے، البتہ ظہور میں اس سے بڑھ کر نہیں. تو اسی لیے ازدادہ کا لفظ نہیں بڑھایا یہاں پر، کیونکہ یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے ظہور میں. کہتے ہیں ولم یذکر فی تعریف لفظ ازدادہ، اور ذکر نہیں کیا مصنف نے تعریف کے اندر ازدادہ کے لفظ کو، کما ذکر فی ما سبق، جیسے کہ انہوں نے ما قبل کے اندر ذکر کیا تھا. تنبیہاً علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان المحکم مزداد وضوحاً علی المفسر بشئین، کہ محکم جو ہے یہ ما نافیہ ہے بھائی، کہ محکم وہ نہیں بڑھا ہوا وضوح اور ظہور کے اندر مفسر پر کچھ بھی. وانما ازداد علیہ بقوت فیہ، اور یہ اس پر زائد ہے اس میں قوت ہونے کے اعتبار سے. اس وجہ سے کہ اس محکم میں کیا ہے؟ قوت ہے. وہو عدم احتمال النسخ، اور وہ کیا ہے؟ نسخ کے احتمال کا نہ ہونا ہے. فمراتب الظہور قد تمت علی المفسر، تو ظہور کے مراتب تحقیق وہ پورے ہو چکے ہیں مفسر پر، تو محکم بھی اسی درجے کا ہے، البتہ قوت میں اس سے زائد ہے. وحکمه وجوب العمل به من غیر احتمال، اور محکم کا حکم جو ہے اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، من غیر احتمال، بغیر کسی احتمال کے، یہاں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، نہ تخصیص کا احتمال، نہ تاویل کا احتمال، اور نہ نسخ کا احتمال. تو کہتے ہیں بغیر کسی احتمال کے، لا احتمال التاویل والتخصیص ولا احتمال النسخ، نہ تو تاویل کا احتمال ہوگا نہ نسخ کا، اور نہ تاویل کا نہ تخصیص کا اور نہ نسخ کا. فہو اتم القطعیات فی افادت الیقین، تو یہ سب سے تام ہے قطعیات میں سے یقین کا فائدہ دینے میں، تمام قطعیات میں سے یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تام، سب سے کامل ہے یقین کا فائدہ دینے میں. ثم شرع في بیان امثلت کل هؤلاء، پھر شروع ہوئے مصنف ان سب کی مثالیں بیان کرنے میں، فقال کقوله تعالی، پس فرماتے ہیں جیسے اللہ کا یہ قول ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ هذا مثال الظاہر والنص، کہتے ہیں یہ ظاہر اور نص کی مثال ہے۔ فَإِنَّ ظاہر والا نا آیت پڑھتے کیا پتہ لگ گیا آپ کو کہ بیع حلال اور ربا حرام، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ حِلِّ الْبَيْعِ وَحُرْمَتِ الرِّبَا، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے، یہ کلام جو ہے، یرحمک اللہ، اس لیے کیونکہ یہ کلام ظاہر ہے بیع کی حلت اور ربا کی حرمت کے حق میں۔ لیکن اس کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تفرقہ بین البیع والربا، بھائی بیع اور ربا میں فرق بیان کرنا، بھائی بیع اور ربا میں کیا کرنا؟ فرق بیان کرنا بھائی۔ وجہ یہ کہ کفار جو تھے وہ ربا کو بھی بیع کی طرح سمجھتے تھے بھائی، کہ جیسے بیع جائز ہے، بیع کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ نفع حاصل کرتا ہے، اسی طرح ربا میں بھی کیا کرتا ہے؟ نفع حاصل کرتا ہے، تو وہ ربا کو بھی حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے بھائی، یہاں تک کہ دیکھو تشبیہ ہے، تشبیہ کے اندر ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے اس وصف کے اندر جس کے اندر تشبیہ دی۔ مثلا میں زید کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں، زید کی، اچھا تو زید کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ زید کل اسدی فی شجاعتی، زید شیر کے مثل ہے بہادری کے اندر، تو زید ہوا مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشبہ۔ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی، تو یہاں شیر کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ اور آگے جو آیا فی شجاعتی، یہ وجہ تشبیہ ہے، کس چیز کے اندر میں نے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ شجاعت کے اندر بھائی، شجاعت کے اندر۔ تو یاد رکھیے تشبیہ کے اندر ہمیشہ ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا شیر کی بہادری زیادہ ہے، اس کی شہرت زیادہ ہے، جب بھی میں نے زید کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے بہادری میں؟ شیر کے ساتھ۔ معلوم ہوا شیر اصل ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس میں وہ صفت زیادہ ہوگی اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس میں کم ہو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں، ورنہ تو یہ تو تعریف نہ ہوئی، وہ تو آپ پھر کمی کر رہے ہیں بھائی جب آپ اس کو ایک ادنا کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی کفار جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ ان کا یہ گمان تھا کہ جس طرح ربا بھی بیع کی طرح ہے بھائی، ربا بھی بیع، جیسے ربا جائز ہے اسی طرح، جس طرح بیع جائز ہے اسی طرح ربا بھی جائز ہے، بل جائز ہے، اور اس حد تک اس کے حلال ہونے کے معتقد تھے کہ انہوں نے ربا ہی کو اصل قرار دے دیا اور بیع کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، بیع تو ربا ہی کی طرح ہے، بیع تو بھائی ربا کی حلت بیان کرنی ہے تو کیسے کہنا چاہیے تھا؟ انما الربا مثل البیع، ربا کس کی طرح ہے؟ بیع۔ لیکن انہوں نے ربا ہی کو اصل بنا دیا، اس کو مشبہ بھی بنا دیا کہ وہ کیا ہے؟ حلت کے اندر اصل ہے۔ تو اس حد تک اس کی حلت کے قائل تھے کہ تشبیہ کے اندر بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ بیع کو مشبہ بنا دیا اور ربا کو مشبہ بھی بھائی۔ تو گویا یہ دعویٰ کر دیا کہ حلت میں اصل تو ربا ہے اور بیع کیا ہے؟ اس کے مشابہ ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں تو یہ آیت جو ہے ظاہر ہے بیع کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں۔ نص فی بیان التفرقۃ بینہما، اور ان دونوں میں فرق بیان کرنے کے اندر یہ نص ہے، یعنی اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے کہ ان دونوں میں فرق بیان کیا جائے۔ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل الربا، اس لیے کہ کفار وہ اعتقاد رکھتے تھے ربا کے حلال ہونے کے۔ حتی شبہ البیع بہ، یہاں تک کہ انہوں نے بیع کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، یعنی اس کو اصل ہی بنا دیا حلت میں. فقالوا، پس انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کے بیع تو ربا ہی کی طرح ہے. فرد اللہ علیہم وقال کیف یکون ذالک، پس اللہ نے ان پر رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وأحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے تو بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو یہ ایک جیسے ہیں بھائی. ومثاله المذکور فی عامۃ الکتب، اور اس کی مثال جو ہے مولانا عام کتابوں کے اندر جو مذکور ہے، یہ ظاہر اور نص کی مثال جو مذکور ہے عام کتابوں کے اندر، قوله تعالی، و اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، پس نکاح کرو تم وہ عورتیں جو تمہیں پسند، وہ جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو سے، وثلاث، اور تین تین سے، ورباع، اور چار چار سے. فانه ظاہر فی اباحۃ النکاح، اس لیے کیونکہ یہ آیت ظاہر ہے نکاح کی اباحت کے سلسلے میں. آیت پڑھتے ہی کیا پتہ لگ گیا بھائی؟ نکاح جائز ہے. فن کی ہو گئی، نکاح جائز ہے، معلوم ہوا، امر آ رہا ہے. ہاں، نص فی العدد، اور یہ آیت نص ہے کس کے اندر؟ عدد کے اندر. لأنه سیق الکلام له، اس لیے کہ کلام کو اسی کے لیے چلایا گیا ہے. کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا. بھائی نکاح کی اباحت تو آیت سے ظاہر ہے، لیکن اس کا ملانے کا مقصد کیا ہے؟ عدد کو بیان کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ایک شخص کتنے نکاح کر سکتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس کلام کو لایا گیا بھائی، اسی مقصد کے لیے. وجہ اس کی یہ مولانا کہ یہاں امر آیا اور امر کے ساتھ قید آ گئی مولانا، نکاح کرو عورتوں سے کتنی؟ دو دو، تین تین، اور چار چار، تو قید آ گئی. جب امر آئے اور وہ وجوب کے لیے نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی قید ہو، تو اصل مقصود وہ قید ہوا کرتی ہے بھائی. کیا ہوا کرتی ہے؟ قید. تو امر خود جو مقید ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں مقصود کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. بلکہ یہ عام کلام کے اندر بھی ہے، جبکہ کلام کے اندر کسی قید کو ذکر کیا جائے بلغا کے کلام کے اندر، تو وہاں پر قید مقصود ہوا کرتی ہے، وہ اصل کلام مقصود نہیں ہوتا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، جاءنی زید راکبان، میرے پاس زید سوار ہو کر آیا، تو یہاں میرے زید کی مجیئت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ جو راکبان قید آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ مقصود کلام ہے بھائی. سمجھ میں آیا کہ زید جو میرے پاس آیا وہ پیدل نہیں آیا بلکہ سوار ہو کر آیا ہے بھائی. بھائی یہاں سوال یہ آیت آئی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، نکاح کرو وہ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے. بھائی ایک کا ذکر نہیں آیا، دو دو کا بھی آیا، تین تین کا بھی آیا، چار چار کا بھی آیا، ایک کا ذکر کیوں نہیں آیا بھائی؟ وجہ یہ مانا نا کہ یہاں فن کے ہو نکاح کا ذکر آ گیا، نکاح کرو، اور نکاح کے لیے کم از کم کتنی عورتیں چاہیے؟ ایک تو ضرور چاہیے، تو ایک کا پتہ فن کے ہو ہی سے چل گیا تھا، لہذا اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا بھائی، کیونکہ نکاح کے لیے ایک عورت تو کم از کم ضرور ہو بھائی. پھر اس پر مولانا اشکال ہوتا ہے، مسنا کا معنی ہے دو دو، مسنا کا معنی دو نہیں، دو دو، سلاسا کا معنی تین تین، اچھا ربا کا معنی چار چار، یہ آپ پڑھ چکے ہیں مولانا عدل کے اندر، سلاسا ربا وغیرہ کی بحث بھائی. سمجھ میں آئے بھائی؟ تو دیکھو مسنا کا معنی ہوا دو دو، دو اور دو کتنی ہو گئی؟ چار. اچھا، اور وہ جمع کے لیے آیا کرتا ہے، آپ جانتے ہیں بھائی، وہ کس کے لیے آگے آیا؟ تین تین کتنی ہو گئی؟ چھ، اور آگے چار چار، چار چار کتنی ہوئی؟ آٹھ. تو چار چھ اور آٹھ کتنی ہو گئی؟ اٹھارہ سے جائز ہونا چاہیے بھائی. تو جواب یہ ہمارا نا کہ یہ واو بمانے او کے ہے, دو دو سے یا تین تین سے یا چار چار سے نکاح کرو بھائی. پھر اشکال ہوتا ہے بھائی, پھر بھی دو اور دو کتنی ہے؟ چار. اچھا تین اور تین چھ, چار اور چار آٹھ. چلو مطلب ہوا چار سے کرو یا چھ سے کرو یا آٹھ سے بھائی, تو آٹھ سے تو کم از کم پھر بھی ہونا چاہیے. تو جواب یہ مانا نا کہ بھائی تقسیم کے موقع پر کلام اسی طرح کیا جاتا ہے. تقسیم کے موقع پر مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ درجہ رابعہ والے طلباء کو سو سو روپیہ دے دینا, تو آپ ہی طالب علم کو کتنے پیسے دیں گے؟ سو دیں گے یا دو سو دیں گے؟ سو. حالانکہ میں نے تو کہا تھا سو سو, تو اس لیے دو سو ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, دو سو کوئی بھی نہیں دے گا. کتنے دے گا؟ سو سو, کیونکہ یہ تقسیم کا محل ہے اور محل تقسیم میں کیا کیا جاتا ہے؟ کلام اسی طرح کیا جاتا ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ, پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے, اجمعون اکٹھا, إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے. مثال للمفسر, یہ مثال ہے مفسر کی. فَإِنَّ قَوْلَهُ فَسَجَدَ ظَاهِرٌ فِي سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَسَجَدَ یہ ظاہر ہے ملائکہ کے سجدے کو میں. بس فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةِ, یہ سنتے ہی کیا پتہ لگ گیا کہ فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ سجدہ. یہ ظاہر ہے مولانا, لیکن اس آیت کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے بھائی, ان کی تعظیم بیان کرنا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ عظمت کو ان کی بیان کرنا ہے. تو یہ آیت نص فی تعظیم آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم میں کیا ہے؟ نص ہے بھائی, نص ہے. ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, تعظیم ہے. لیکنہ یحتمل تخصیصا, لیکن یہاں تخصیص اور تاویل کا احتمال تھا, تخصیص کا احتمال تھا. کیا آیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا, تو احتمال تھا. ہو سکتا ہے ساروں فرشتوں نے نہیں کیا ہوگا, جو آسمان پہ ہیں صرف انہی فرشتوں نے کیا ہوگا سجدہ, زمین والوں نے نہیں کیا ہوگا, یا بعض نے نہیں کیا ہوگا. آگے لفظ آیا کلہم, سب نے سجدہ کیا, تمام فرشتوں نے. تو کلہم کے لفظ نے کیا کیا؟ تخصیص کے دروازے کو بند کر دیا. معلوم ہو کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا, سب نے سجدہ کیا. پھر بھی اس کے بعد اس تعبیر کا احتمال باقی تھا کہ الگ ہو, الگ الگ کیا ہو, ہو سکتا ہے اکٹھا کیا ہو. تو جب اجمعون آیا, اس نے بتلا دیا کہ نہیں بھائی, سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا تھا, الگ الگ سجدہ نہیں کیا بھائی. اس لیے کیونکہ الگ الگ سجدہ کرنے میں اتنی تعظیم نہیں ہے جتنے اکٹھا سجدہ کرنے کے اندر تعظیم ہے بھائی. اکٹھا سجدہ کرنے میں تعظیم کیا ہے؟ زیادہ ہے. اسی لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 25 گنا زیادہ ثواب ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ اکٹھا سجدہ کرنے میں کیا ہے؟ تعظیم زیادہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں لیکنہ یحتمل التخصیص, لیکن یہ کلام جو ہے تخصیص کا استعمال رکھتا تھا. ای سجود بعض الملائکتی, یعنی بعض فرشتوں کے سجدے کا بھی. ان یکون الملائکت عاما مخصوص البعض, بعی طور کے ملائکہ جو ہیں ایسا عام ہو, مخصوص البعض, جس سے بعض کو کیا کر لیا گیا ہو؟ مخصوص کر لیا گیا ہو. ویحتمل التاویل, اور تاویل کا احتمال بھی ہے. بھی ان سجدوا متفرقین او مجتمعین, کہ انہوں نے سجدہ کیا ہو الجدا جدا, او مجتمعین یا اکٹھے. فانقطع احتمال التخصیص بقوله کلهم, پس منقطع ہو گیا تخصیص کا احتمال اللہ تعالیٰ کے قول کلهم کی وجہ سے. واحتمال التاویل بقوله اجمعونا، اور تاویل کا احتمال منقطع ہو گیا اللہ کے قول اجمعون کی وجہ سے، فصار مفسرا، تو یہ کلام کیا ہو گیا؟ مفسر ہو گیا. ولا يقال، اور یہ اعتراض یہ نہ کہا جائے، یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انہ یبقى احتمال کونہم متحلقین او متصففین. ہاں یہاں سے ایک اعتراض اور اس کے جواب ذکر کریں گے. کہتے ہیں بھائی یہ آپ اعتراض نہ کریں کہ آپ نے کیا کہا، الگ الگ سجدے کیا تھا یا اکٹھے کیا تھا، وہ احتمال تو ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اجمعون سے ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ احتمال تو ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے فرشتوں نے حلقے بنائے ہوں او متیا وہ صفیں بنائی ہوں انہوں نے، تو صفیں بنانے کا بھی احتمال موجود ہے اور حلقے بنانے کا احتمال بھی موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں جواب دیں گے بھائی، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ یہ ایسا احتمال ہے جو اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی نہیں ہے بھائی، یہ ایسا احتمال ہے جو اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی، مفسر ہونے کے منافی وہ احتمال ہوتا ہے جو مقصود کلام کے خلاف ہو، جو احتمال مقصود کلام کے خلاف نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ احتمال رہے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. مقصود کلام کیا تھا بھائی، کس لیے اس کلام کو ذکر کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بیان، عظمت بیان ہو رہی ہے بھائی، تو اس کے لیے ذکر کیا گیا، اور تعظیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے فرشتوں نے حلقے بنا کر سجدہ کیا ہو اکٹھا یا صفیں بنا کر کیا کیا ہو اکٹھا سجدہ کیا گیا، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مقصود کے منافی نہیں ہے یہ بھائی، ان میں سے کوئی بھی مقصود کے منافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولا یقالو، یہ نہ کہا جائے انہ یبقى احتمال کونہم متحلقین او متصففین، کہ باقی رہا احتمال ان کے متحلقین یا متصففین ہونے کا، یعنی کہ انہوں نے حلقہ بنائے ہوئے، حلقے بنائے ہوں یا صفیں بنائی ہوں. لئنہ لا یضر فی بیان التعظیم، اس لیے کیونکہ یہ احتمال کوئی نقصان نہیں دیتا تعظیم کے بیان کے اندر. على ان لا ندعی انہ مفسر من جمیع الوجوہ، اور علاوہ اس کے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کلام مفسر ہے من جمیع الوجوہ، تمام وجوہ کے اعتبار سے، ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے، یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں بھائی. اس کے علاوہ بھائی ایک جواب تو کہ یہ کہ احتمال آ بھی جائے کوئی نقصان نہیں کیونکہ یہ مقصود کلام کے خلاف نہیں ہے، باقی دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ احتمال اب بھی باقی ہے، کہتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں، ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام ہر اعتبار سے کیا ہے؟ مفسر ہے. ہاں وہ جو احتمال ہم نے بیان کیا اس اعتبار سے یہ کلام مفسر ہے، باقی اعتبارات سے مفسر نہیں ہے بھائی، اور احتمال ہیں بھائی. تو ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ مفسر ہے ہر تمام وجوہ کے اعتبار سے، بل من بعضیہا، بلکہ بعض وجوہ کے اعتبار سے ہے. وَقَذَا لَا يُقَالُ، اور اسی طرح یہ بھی نہ کہا جائے کہ اِنَّهُ اسْتَثْنَى فِيهِ اِبْلِيسَ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا استثناء فرمایا ہے. فَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا، تو یہ مفسر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے کہ یہاں پہ تو ابلیس کا استثناء ہوا ہے، الا ابلیس بھائی، ابلیس کا استثناء ہوا ہے بھائی، تو یہ کیا بن گیا؟ عام مخصوص البعض ہو گیا، اور عام مخصوص البعض آپ جانتے ہیں ظنی ہوتا ہے، اس میں مزید تخصیص کا بھی احتمال ہوتا ہے بھائی، تو یہ قطعی ہی نہ رہا، مفسر رہا ہی نہیں، مفسر تو قطعی ہوتا ہے، اور یہ تو کیا بن گیا؟ مخصوص بعض بن گیا، جس میں اور بھی تخصیص ہو سکتی ہے. تو جواب دیں گے مولانا کہ نہیں بھائی، استثناء تخصیص کی قبیل سے نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، کیونکہ تخصیص وہ مستقل کلام ہوتا ہے، جبکہ استثناء کیا ہے؟ مستقل کلام نہیں ہے، لہذا یہ تخصیص کی قبیل سے نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ کلام پھر بھی مفسر ہی رہے گا. اور دوسری بات یہ، دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی بات یاد رکھیے، استثناء کے اندر اصل ہے متصل ہونا، کہ اصل کیا ہے؟ مستثنا کیا ہونا چاہیے؟ متصل. بھئی آپ جانتے ہیں مستثنا دو قسم پر ہے، یا متصل ہوگا یا منقطع. مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ جو استثنا سے پہلے داخل تھا، استثنا کے لیے اس کو کیا کر دیا گیا؟ متعدد سے نکال دیا گیا. جان القوم الا زیدن، یہ کیا ہے؟ مستثنا متصل. زید پہلے اس قوم میں داخل تھا، پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ ہاں، تو القوم کے لیے ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس میں زید شامل تھا. اور بعین ہی یہی کلام جان القوم الا زیدن، یہ مستثنا منقطع کی بھی مثال آپ بنا سکتے ہیں. کیسے؟ القوم سے ایسی قوم مراد لے لیں جس میں زید داخل ہی نہیں تھا. تو اب زید جب ان میں داخل ہی نہیں تھا تو نکالنے کا کیا معنی؟ تو یہ دراصل استثنا ہے ہی نہیں بھائی، اس کو مجازن استثنا. مستثنا منقطع دراصل استثنا نہیں ہوتا، اس کو مجازن کیا کہتے ہیں؟ استثنا کہتے ہیں. جیسے نحو کی واضح، زیادہ واضح مثال پھر وہی ہے جو نحو کی کتابوں میں آتی ہے، جان القوم الا حمارن. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو حمار تو پہلے بھی اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر شامل نہیں تھا، تو یہ صورت چونکہ استثناء کی بن گئی تھی، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مستثنا. در اصل تو یہ استثناء ہے ہی نہیں، پہلے داخل تھا ہی نہیں یہ بھائی. اسی طرح یہاں بھی کہتے ہیں یہاں مستثنا منقطع ہے بھائی، ابلیس جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہے ملائکہ کے اندر. اس لیے کیونکہ ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے نور سے مولانا، اور ابلیس جن ہے، اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے آگ سے بھائی. تو یہ جنس ہی الگ ہے بھائی. کیا ہے؟ جنس ہی الگ ہے. اور باقی جو فرشتوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا، کہتے ہیں بطور تغلیب کے شمار کیا گیا. تغلیب میں ایک فرد کو دوسرے پر غلبہ دے کر دوسرے پر بھی اسی لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جیسے مولانا والدین، والدین آپ کہتے ہیں، کون کون مراد ہوتے ہیں اس سے؟ والد اور والدہ. حالانکہ یہ تو والد کی تثنیہ ہے، والدن، اس کی تثنیہ بناؤ. حالت رفعی میں والدان، حالت نصبی جری میں والدین. تو یہ تو والد کی تثنیہ ہے مولانا، لیکن اس کو غلبہ دیا گیا اور والدہ پر بھی کس کا اطلاق کر دیا گیا؟ والد ہی کا. تو اب اس اعتبار سے والدین ہوا، تثنیہ ہو گئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے کہتے ہیں بھائی قمرین، ایک قمر ہے ایک شمس ہے مولانا، اور شمس پر بھی کس کا اطلاق کر دیا گیا؟ قمر، کہ یہ بھی قمر ہے. تو دو قمر ہوئے تو قمرین. اسی طرح جیسے کہتے ہیں عمرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مراد لیتے ہیں عمرین بول کر. تو یہاں بھی تغلیب ہے مولانا کہ حضرت عمر تو ایک ہیں، لیکن اسی لفظ کو غلبہ دے کر کس پر اس کا اطلاق کر دیا گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمر کا اطلاق کر دیا گیا. تو بہی لحاظ یہ تسمیہ ہوا عمرین بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی حکم ہوا تھا فرشتوں کو، لیکن ابلیس بھی کیا ہے؟ بطور تغلیب کے ان میں داخل ہے، اس پر بھی ملائکہ کا اطلاق کر دیا گیا بطور تغلیب کے. حقیقتاً وہ ملائکہ کے افراد میں سے نہیں. اچھا، کہتے ہیں وَكَذَا لَا يُقَالُ، اور اسی طرح یہ نہ کہا جائے، یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اِنَّهُ اسْتَثْنَى فِيهِ اِبْلِيسَ فَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا استثناء فرمایا ہے تو یہ کلام مفسر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْاِسْتِثْنَى لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ، اس لیے کیونکہ استثناء جو ہے وہ تخصیص کی قبیل سے ہی نہیں ہے. فَلَا يَذُرُ لِكَوْنِ الْكَلَامِ مُفَسَّرًا، تو یہ کلام کے مفسر ہونے کو کوئی نقصان نہیں دیتا. على انه استثناء منقطع علاوہ، اس کے یہ مستثنا منقطع ہے کہ وہ داخل ہی نہیں ہے پہلے سے. اور مبنی یون علی التغلیب، یا یہ کیا ہے؟ مبنی بر تغلیب کے ہے، تغلیب پر مبنی ہے کہ وہ اس نے غلبہ دے کر ان کو اس پر اس کا اطلاق کر دیا گیا بھائی ملائکہ کے لفظ کا. وَقَدَا لَا يُقَالُ إِنَّهُ خَبَرٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ، کہتے ہیں اسی طرح یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے کہ یہ جو آپ نے مثال ذکر کی یہ تو کوئی شرعی حکم نہیں ہے بھائی، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خبر ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ. اس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا ایک بات بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی؟ ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس میں نسخ کا احتمال ہی نہیں کیونکہ یہ خبر کی قبیل سے ہے. اگر یہ چیز منسوخ ہو جائے, یہ تو خبر بتلائی اللہ نے کہ تمام فرشتوں نے کیا کیا, اگر اس کو منسوخ کر کے کہا جائے بعد میں تمام فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا, تو اس کو تو مطلب ہے پہلا کلام کذب تھا. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو پہلا کلام کذب تھا, جھوٹ تھا. اس صورت میں اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی؟ کذب یا کذب کی نسبت کرنا یا غلطی کی نسبت کرنا لازم آئے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا بلند ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کذب اور غلطی سے اللہ کی ذات بے انتہا بلند ہے مولانا, وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اخبار کی قبیل سے ہے, تو یہ کہتے ہیں جب اخبار کی قبیل سے ہے تو اخبار میں کبھی بھی نسخ نہیں ہو سکتا بھائی, نسخ نہیں ہو سکتا. حکم میں تو نسخ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے نماز پڑھو, پھر حکم آ جائے نہ پڑھو بھائی, حکم میں تو ٹھیک ہے, لیکن خبر کے اندر کیا ہے؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نماز کے جیسے حکم آیا نماز پڑھو, لیکن حائضہ ہے تو حکم آیا اس پر نماز ہے ہی نہیں بھائی, یہ نہ پڑھے بھائی. سمجھ؟ تو حکم کے اندر تو نسخ کا استعمال ہوتا ہے, لیکن خبر کے اندر نسخ کا استعمال نہیں ہوتا جی. تو کہتے ہیں یہ اعتراض بھی نہ کرے کوئی کہ یہ جو آپ نے مثال بیان کی یہ تو خبر کی قبیل سے ہے, اور خبر و نسخ کا احتمال نہیں رکھتی, لہذا اس کو محکم کی مثال کے طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے, کوئی شرعی حکم ذکر کرنا چاہیے جو نسخ کی احتمال نسخ کا احتمال نہ رکھے بھائی. کہتے ہیں دیکھیے بھائی, کہتے ہیں لا یقال انہ خبر لا یحتمل النسخ, یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو خبر ہے تو خبر ہے نسخ کا احتمال نہیں رکھتی. فیم بغی یقون مثالا للمحکم, تو مناسب یہ ہے کہ محکم کی مثال ہونی چاہیے. اس کی مثال ہاں ہاں یہ کہ یہ اعتراض نہ کرو بھائی, آپ مثال کس کی ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ مفسر کی, تو یہ مفسر کی مثال نہیں, اسے تو محکم کی مثال ہونا چاہیے. مفسر تو وہ ہوتا ہے جو نسخ کو کیا کر, جہاں نسخ کا بھی احتمال ہوتا ہے, اور یہ تو خبر کی قبیل سے اور خبر میں نسخ کا احتمال ہی نہیں ہوتا, تو یہ اس کو کس میں ذکر کرنا چاہیے؟ محکم کی مثال کے طور پر اس کو ذکر کرنا چاہیے. کہتے ہیں یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے, کہتے ہیں لأن اصل هذا الكلام كان محتملا للنسخ, اس لیے کیونکہ اس کلام کی اصل جو ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتی ہے. اصل کیا ہے؟ دو جوابات دیے ہیں بھائی علماء نے اس کے, ایک جواب تو یہ, تو ایک جواب یہ دیتے ہیں مولانا کہ مفسر من حیث المفسر وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے بھائی. پہلا جواب کیا دیتے ہیں کہ مفسر من حیث المفسر مفسر ہونے کی حیثیت سے نسخ کا احتمال رکھتا ہے, اگرچہ یہاں ایک عارض پیش آ گیا, اور وہ عارض کیا ہے کہ یہ خبر ہے, اس وجہ سے یہ اب نسخ کا احتمال نہیں رکھتا بھائی. تو یہ خبر ہونے کا جو عارض پیش آیا اس کی وجہ سے نسخ کا احتمال ختم ہوا, ورنہ مفسر من حیث المفسر کس چیز کا احتمال رکھتا ہے؟ نسخ کا احتمال رکھتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں ایک عارض پیش آیا, اور وہ یہ کہ یہ کلام خبر کی قبیل سے ہے, اور خبر تو کبھی بھی نسخ کو قبول نہیں کرتی, ورنہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ اللہ کی طرف کذب یا غلطی کی نسبت کرنا لازم آئے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کذب یا غلطی سے بے انتہا بلند ہے بھائی, وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دوسرا جواب یہ کہ اس کلام کی جو اصل ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتی ہے, یعنی اصل میں تو یہ امر تھا, اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اور یہ ایک حکم تھا, اور حکم کیا ہے؟ نسخ کا احتمال رکھتا ہے, لیکن پھر جب سجدہ کر لیا تو یہی اب چیز اب خبر بن گئی. کیا بن گئی؟ اب اس میں نسخ کا احتمال نہ رہا, البتہ اس کی جو اصل ہے یعنی وہ حکم الہی جو تھا وہ کس چیز کا احتمال رکھتا تھا؟ نسخ کا احتمال رکھتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ أَصْلَ هَذَا الْكَلَامِ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلنَّسْخِ، اس سے کیونکہ اس کلام کی جو اصل ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتا تھا، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ هَذَا الْاِحْتِمَالُ بِعَارِضِ كَوْنِهِ خَبَرًا، اور اٹھ گیا یہ احتمال یعنی ختم ہو گیا یہ احتمال، بِعَارِضِ كَوْنِهِ خَبَرًا، اس کلام کے خبر ہونے کے عارض کی وجہ سے، کلام کے خبر ہونے کے خبر ہونے کا عارض پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب وہ احتمال ختم ہو گیا، فَلَا ظَائِرَ فِيهِ، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، اور اسی وجہ سے توضیح میں کہا ہے علامہ صدر الشریعہ نے کہ اِنَّ الْأَوْلَى فِي مِثَالِ الْمُفَسَّرِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہ زیادہ بہتر جو ہے مفسر کی مثال کے اندر وہ اللہ کا یہ قول ہے، وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور اے مسلمانوں تم قتال کرو جہاد کرو تمام مشرکین کے ساتھ، لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اس لیے کیونکہ یہ احکام شریعت میں سے ہے، بخلاف قوله تعالی فسجد الملائکہ فإنه من الاخبار والقصص، بخلاف اللہ تعالی کے قول فسجد الملائکہ کے، اس لیے کیونکہ وہ اخبار اور قصص کی قبیل سے ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، خبر اور واقعات کی قبیل سے ہے، تو لہذا شرعی حکم ذکر کر دیا بھائی صاحب توضیح نے، وقاتل المشرکین کافہ، بھائی قاتل المشرکین کافہ یہ شرعی حکم ہے اور مفسر ہے، اس میں یہاں کسی قسم کی تخصیص کا احتمال نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ جب حکم آیا قاتل المشرکین، مشرکین سے کیا کرو جہاد کرو لڑائی کرو ان سے، تو احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے بات کی کیا کر دی جائے تفصیص کر دی جائے، لیکن آگے کافتن نے آ کر کیا کیا اس کا اسے تفصیص کا دروازہ بند کر دیا بھائی، وقولہ تعالی وقولہ تعالی ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، مثال للمحکم یہ مثال ہے محکم کی، لأنه نص فی مضمونہ، اس لیے کیونکہ یہ آیت کیا ہے نص ہے اپنے مضمون کے بارے میں، فلم يحتمل التاویل والنسخ، تو یہ تاویل نسخ کا احتمال نہیں رکھتی، اس وہ من باب العقائد فی بیان توحید والصفات، اس لیے کیونکہ عقائد کے باب میں ہے توحید اور صفات کے بیان کے اندر، بھائی اس آیت میں کیا بیان ہوا، اللہ کی صفت علم بیان ہو رہی ہے، مولانا عقائد کی قبیل سے ہے، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ عقائد اور توحید صفات کے باب سے جو چیز ہو وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتی، مولانا توحید اور صفات الہیہ میں کسی قسم کا نسخ ممکن نہیں بھائی، تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں بھائی، اب یہاں نہ کسی تخصیص کا احتمال نہ تاویل کا احتمال اور نہ ہی نسخ کا احتمال بھائی، کسی تخصیص تاویل کا احتمال نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم الہی سے باہر ہو بھائی، بلکہ اللہ کے علم نے ہر ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ توحید اور صفات کی قبیل سے ہے، اور عقل خود بتلاتی ہے کہ یہاں کسی نسخ کا کوئی امکان نہیں، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اور جب یہ احکام شریعت میں سے نہیں ہے، قال صاحب التوضیح ہا ہنا ایزا، تو صاحب توضیح یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ان الاولى فی مثال المحکم قوله علیہ السلام، کے زیادہ بہتر محکم کی مثال میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، الجہاد ماض الى یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا قیامت کے دن تک، لأنهم من باب الاحکام، اس لیے کیونکہ احکام کے باب سے ہے، ولم يحتمل النسخ، اور یہ نسخ کا احتمال بھی نہیں رکھتا، کیوں، لما فیہ من توقیت او تعبید ثبت نصا، توقیت کہتے ہیں وقت کے ساتھ مقید کرنا، تعبید کہتے ہیں ہمیشگی بیان کرنا ہمیشہ کے لیے، اور یہاں یہ جو او آیا یہ بمانے بل کے ہے، اس وجہ سے کہ اس کلام کے اندر توقیت ہے، وقت بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کب تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. بلکہ تابید ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم بیان ہو گیا, کیونکہ قیامت پائی جائے گی اس وقت تو یہ کائنات, یہ جو دنیا ہے اس کا نظام ختم ہو جائے گا. تو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا, اور یہ بات نص سے ثابت ہے. نص ہی میں حضور کیا فرما رہے ہیں, ماذن الى یوم القیامہ, قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا. تو نص کے اندر خود تابید آ گئی, معلوم ہوا اس کے اندر کسی قسم کے نسخ کا احتمال نہیں ہے. بھائی تو یہ شرعی حکم کی مثال ذکر کی صاحب توضیح نے. بھائی ويظهر التفاوت عند التعارض اليسير الادنى متروكا بالاعلى, اور فرق جو ہے تعارض کے وقت ظاہر ہوگا تاکہ ادنا جو ہے وہ متروک ہو جائے اعلیٰ کی وجہ سے. بھئی دیکھیے یہ چار قسمیں ہیں, ظاہر, نص, مفسر, محکم, اور چاروں قطعی ہیں. مولانا آپ نے پڑھا کہ چاروں کیا ہیں, قطعی ہیں. تو ان میں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ کہتے ہیں بھائی ویسے تو ان میں فرق کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں, قطعی ہیں. ہاں البتہ جب ان میں تعارض آئے گا, نص سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے, ایک بات کا پتہ چل رہا ہے, ظاہر سے دوسری بات کا پتہ چل رہا ہے, تو اب نص اور ظاہر میں تعارض آیا, اور نص اور ظاہر میں سے قوی کون, اعلیٰ کون ہے, نص اعلیٰ ہے. تو اس صورت میں نص پر عمل کیا جائے گا اور ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح اگر نص اور مفسر کے اندر تعارض آیا تو اس صورت میں اعلیٰ کون, مفسر, مفسر پہ عمل کیا جائے گا, نص کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر مفسر اور محکم کے اندر تعارض آیا تو اعلیٰ کون, محکم, محکم پر عمل کیا جائے گا اور مفسر کو چھوڑ دیا جائے گا. کہتے ہیں یعنی لا يظهر التفاوت بين هذه الاربعه في الظنيه والقطعيه, فرق ظاہر نہیں ہوگا ان چاروں کے بیچ ظنی اور قطعی ہونے میں. لان كلها قطعيه, اس لیے کیونکہ سارے کے سارے ہی قطعی ہیں. وانما يظهر التفاوت عند التعارض, اور فرق جو ہے وہ تعارض ہی کے وقت ظاہر ہوگا. فيعمل بالاعلى دون الادنى, پس عمل کیا جائے گا اعلیٰ پر نہ کہ ادنا پر. فاذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص, جب تعارض ہے ظاہر اور نص کے بیچ تو عمل کیا جائے گا نص پر. وإذا تعارض بين النص والمفسر يعمل بالمفسر, جب تعارض ہے نص اور مفسر کے درمیان تو مفسر پر عمل کیا جائے گا. وإذا تعارض بين المفسر والمحكم يعمل بالمحكم, جب تعارض ہے مفسر اور محکم کے درمیان تو عمل کیا جائے گا محکم پر. ولكن هذا التعارض انما هو تعارض صوري للحقيقي للنص, یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی تعارض جو آئے گا دراصل یہ تعارض صوری ہے, صورتاً تعارض ہے, حقیقتاً تعارض نہیں. مثلا ظاہر سے ایک بات کا ایک چیز کے اثبات معلوم ہو رہا ہے اور نص سے اس کی نفی ہو رہی ہے, نص سے اس کی نفی ہو رہی ہے, تو ان میں تعارض آیا. کہتے ہیں یہ تعارض صوری ہے, حقیقی تعارض نہیں, صورتاً تعارض ہے. اس لیے کیونکہ تعارض حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ دو ایسی دلیلوں کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ ہو جو برابر درجے کی ہوں, جو کیا ہوں, برابر درجے کی دو دلیلیں ہو اور ان میں مقابلہ آ جائے, اس کو تعارض کہتے ہیں. اور یہاں پر تو ایسا نہیں ہے, یہاں دونوں دلیلیں برابر درجے کی نہیں ہیں, ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہ تعارض دراصل حقیقتاً تعارض نہیں ہے, لیکن صورت کس کی بن جاتی ہے, تعارض کی بن جاتی ہے. بھائی تعارض کے اندر تو ضروری ہوتا ہے بھائی کہ دونوں دلیلیں ہم پلہ ہوں, بھائی برابر کی ہوں, پھر تعارض ہے حقیقتاً. کہتے ہیں ولیکن ہذا تعارض انما ہوا تعارض صوری للحقیقی, لیکن یہ جو تعارض ہے وہ تعارض صوری ہی ہے, حقیقی نہیں ہے. لأن تعارض الحقیقی ہوا تضاد بین الحجتین علی السواء لا مزید لأحدہما, اس لیے کیونکہ تعارض حقیقی وہ تضاد کا پایا جانا ہے دو ایسی دلیلوں کے درمیان, علی السواء جو برابری پر ہوں, لا مزید لأحدہما, ان میں سے کسی ایک, کوئی ایک بھی زائد نہ ہو, بھائی کوئی ایک بھی زائد نہ ہو, حالانکہ یہاں ایسا نہیں. وہا ہونا لئی سب کذالک, اور یہاں پر ایسا نہیں ہے. مثال تعارض ظاہری مع النص, جی اب تعارض کی مثالیں ذکر کریں گے, نص کا ظاہر کے ساتھ نص, اور پھر اس طرح مفسر اور نص میں, اور مفسر اور محکم وغیرہ میں بھائی دیکھیے مثال تعارف الظاہر مع النص، ظاہر کے تعارف کی مثال نص کے ساتھ، قوله تعالی و اللہ تعالی کا یہ قول ہے واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں کو بشرطے کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے بدلے، یعنی مہر کے ساتھ ان کو کیا کرو، تلاش کرو مہر دو ان کا بھائی. تو اسے ما قبل کے اندر محرمات کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں واحل لکم ما وراء ذلکم کہ حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا عورتیں تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم بشرطے کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے. مع قولہ، تو اس اللہ کے اس قول کا جی تعارض آیا بھائی، مع قولہ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں دو دو تین تین اور چار چار سے، فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ الْمُحَلَّلَاتِ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، اس لیے کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ ظاہر ہے تمام عورتوں کے حلال ہونے کے اندر، تمام محللات کے حلال ہونے میں، من غیر قصر علی الاربعاتی چار پر بند ہوئے کیے بغیر ہی، یعنی وہاں پر ہے تمام ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے کیا کرو بھائی، پہلے اس سے پہلے ذکر آیا محرمات کا، کچھ عورتیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا، ان کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے کیا کر سکتے ہو، تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ کیا کرو انہیں ان کو مال کے بدلے تلاش کر، یعنی مہر دو ان کو، مہر دو ان کو. تو اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی تمام حلال عورتیں کیا ہو گئیں، محللات کیا ہو، انسان کے لیے ان سے نکاح کرنا حلال ہے، جتنی مرضی سے نکاح کرے. یہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، کیا ہے، ظاہر ہے یہ اس آیت کا. لیکن دوسری آیت جو ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت میں نص کیا ہے، بیان عدد. اس آیت کو لایا ہی کس مقصد کے لیے گیا ہے، عدد کو بیان کرنے کے لیے. تو ظاہر سے معلوم ہوا جتنے مرضی نکاح کرے، اور نص نے بتلایا زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہو، چار. تو تعارض آیا ظاہر اور نص میں، ترجیح کس کو دی جائے گی، نص کو، لہذا چار سے زائد نکاح جائز نہیں بھائی. فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ الْمُحَلَّلَاتِ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، پس پہلی آیت جو ہے، پہلا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے، فی حل جمیع المحللاتی، تمام محللات کے حلال ہونے کے اندر، من غیر قصر علی الاربعاتی، چار پر بند کیے بغیر ہی. فینبغی ان تحل الزائدۃ علیہا، تو مناسب یہ ہے کہ اس سے زائد بھی حلال ہونا چاہیے. وثانی نفس، اور دوسرے جو ہے وہ نفس ہے، فی انہ لا یجوز تعدی عن الاربعاتی، کہ چار پر سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. لئنہ سیق لاجل العدد، اس لیے کیونکہ وہ آیت چلائی ہی کس لیے گئی ہے، عدد کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے. فتعارض بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تعارض آیا. فترجح النص ویقتصر علیہا، تو ترجیح پالی نص نے اور اکتفا کیا جائے گا انہی چار پر. وقیل الاول نص فی حق اشتراط المہر والثانی ظاہر فی عدم اشتراطہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے نص ہے، انہوں نے دوسری تقریر کی اس کی، وہ کہتے ہیں پہلی آیت نص ہے، فی حق اشتراط المہری، مہر کے شرط ہونے میں. پہلی آیت کیا تھی، ان تبتغوا باموالکم، آیا اس کے اندر بھائی یہ بشرطے کہ تم ان کو تلاش کرو کس کے ذریعے، مال کے بدلے، تو وہاں مہر کا ذکر آیا مولانا. تو وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ نکاح کے اندر مہر شرط ہے بھائی، یہ بیان کرنے کے لیے. اور دوسری آیت کا جو ہے ظاہر وہ مہر کی شرط کا نہ ہونا ہے بھائی. دوسری آیت مثنا ثلاثہ و رباع والی آیت کے اندر مہر کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ مہر کے ذکر سے ساکت ہے یا مطلق ہے مولانا. تو اس آیت کا ظاہر بتلا رہا ہے دوسری آیت کا کہ مہر ہو یا مہر نہ ہو نکاح ہو جانا چاہیے، اور پہلی آیت کا نص کیا ہے، کہ مہر کا ہونا ضروری ہے. تو ظاہر اور نص میں تعارض آیا, کس کو ترجیح دیں گے؟ نص کو. تو مہر ضروری ہوگا بھائی. وقیل الاول نص فی حق اشتراط المہر, اور کہا گیا ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ نص ہے مہر کی شرط لگانے کے اندر, والثانی ظاہر فی عدم اشتراطی ہی, اور دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے اس مہر کی شرط کے نہ ہونے میں. لانہ ساکت عن ذکرہ, اس لیے کیونکہ یہ جو ثانی جو ہے یہ اس مہر کے ذکر سے خاموش ہے. ومطلق عنہ, اور اس سے مطلق ہے. فتعارض بینہما, تو تعارض ہے ان دونوں کے بیچ. فیترجح النص ویجب المال, تو نص راجح ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا. ومثال تعارض النص مع المفسر قوله علیہ السلام, اور نص کی مفسر کے ساتھ تعارض کی مثال حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے. المستحاضۃ تتوضا لکل صلاۃ, مستحاضہ جو ہے وضو کرے گی ہر نماز کے لیے. اس کے تو حضور علیہ السلام کے اس قول کا تعارض ہے ما قولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ. المستحاضۃ تتوضا لوقت کل صلاۃ, کے مستحاضہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لیے. بھائی پہلی حدیث کیا آئی؟ المستحاضۃ تتوضا لکل صلاۃ, مستحاضہ کیا کرے گی؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. سمجھ میں آیا؟ مثلا ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے گی, پھر ظہر کی نماز کے بعد اس کا ارادہ ہوا کچھ نفل پڑھ لوں تو نفلوں کے لیے پھر وضو کرے گی, پھر ارادہ ہوا میں کچھ قضا نمازیں پڑھ لوں ان کے لیے پھر کیا کرے گی؟ وضو کرے گی. پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا المستحاضۃ تتوضا لکل صلاۃ, مستحاضہ کیا کرے گی؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اور دوسری حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ المستحاضۃ تتوضا لوقت کل صلاۃ, مستحاضہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لیے. معلوم ہوا ظہر کے وقت کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے, ظہر کے وقت وضو کر لیا اور اب ظہر کی نماز بھی پڑھ لی, نفل پڑھنا چاہتی ہے وہ بھی پڑھ لے, قضا نمازیں بھی پڑھنا چاہتی ہے وہ بھی پڑھتی رہے. ہاں جو ہی ظہر کا وقت نکلے گا اثر کا آئے گا اسے پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. تو پہلی آیت سے کیا پتا چلا, پہلی حدیث سے کیا پتا لگا؟ ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ نیا وضو. اور دوسری آیت دوسری حدیث سے کیا پتا لگا؟ نماز کے وقت کے لیے کرے گی, یعنی ایک وقت کے اندر وہ ایک ہی پورے وقت کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا دونوں کے اندر؟ تو کہتے ہیں فإن الأول نص يقتضي الوضوء الجديد لكل صلاة, پہلی حدیث جو ہے وہ نص ہے تقاضا کرتی ہے نئے وضو کا ہر نماز کے لیے. ادان کانا و قضان, چاہے وہ نماز ادا ہو یا قضا ہو, فرضن کانا و نفلن, فرض ہو یا نفل ہو. لیکنہ یحتمل تاویل ان یکون اللام بمعنى الوقت, لیکن وہ تاویل کا استعمال رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لام وقت کے معنی میں ہو. پہلی حدیث میں آیا نا لکل صلاۃ, اس میں یہ جو لام آیا اس میں استعمال ہے, ہو سکتا ہے یہ لام کس معنی میں ہو؟ وقت, کیونکہ لام بمعنی وقت کے استعمال ہوتا رہتا ہے کلام عرب کے اندر, تو ہو سکتا ہے یہ لام بمعنی وقت کے ہو. تو پھر وہی ترجمہ بن جائے گا جو دوسری حدیث کا ہے کہ مستحاضہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لیے. تو ہو سکتا, لیکن وہ اس تاویل کا استعمال رہتی ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے لام وقت کے معنی میں ہو. فیکفی الوضوء الواحد فی کل وقت, تو پھر اس صورت کے اندر ایک ہی وضو کافی ہوگا پورے وقت کے لیے. فتوادی بھی ما شاءت من فرض و نفل, تو پس مستحاضہ ادا کرے گی اسی ایک وضو کے لیے جو چاہے فرض اور نفل میں سے, یہ استعمال ہے. وثانی مفسرون, اور دوسری حدیث مفسر ہے. لا يحتمل التاویل, وہ تاویل کا استعمال نہیں رکھتی. لوجدان لفظ الوقت فیہ صریحا, اس لیے کہ اس کے اندر وقت کا لفظ صراحتن پایا جا رہا ہے. فاذا تعارض بینہما, پس جب ان دونوں کے درمیان تعارض آیا. یصار الی ترجیح المفسر, تو کس جائے جائے گا کس کی طرف؟ مفسر کی ترجیح کی طرف. فیکفی الوضوء الواحد فی کل وقت صلاۃ مرۃ واحدۃ, بس کافی ہوگا ایک ہی وضو ہر نماز کے وقت میں. فی کل وقت صلاۃ مرۃ واحدۃ, ہر نماز کے وقت کے اندر ایک ہی مرتبہ, ایک ہی وضو کافی ہوگا ہر نماز کے وقت کے اندر بھائی ایک مرتبہ. والشافعی رحمہ اللہ لم يتنبہ بهذا فعمل بالحدیث الاول. اور کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اس بات پر متنبہ نہ ہو سکے, یعنی انہیں اس بات کا پتہ نہ چلا, فعمل بالحدیث الاول, پس انہوں نے کس پر عمل کیا, حدیث اول پر. ان کے نزدیک ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی. ومثال تعارض المفسر مع المحکم قوله تعالی, اور مفسر کے محکم کے ساتھ تعارض کی مثال, واللہ تعالی کا یہ قول ہے, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور تم گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو. مع قوله تعالی, اس کا قول کا قول اللہ کے اس قول کا تعارض ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, تم قبول نہ کرو ان کی شہادت کبھی بھی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت اب قبول نہ کرو. یعنی جس شخص پر حد لگ گئی, محدود فی القذف ہوا, ان کی شہادت اب کبھی بھی قبول نہ کرو. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُفَسَّرٌ يَقْتَضِي قَبُولَ شَهَادَةٍ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَصْبِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِأَنَّهُمَا صَارَا عَدْلَيْنِ حِينَئِذٍ, پہلا جو ہے وہ مفسر ہے, تقاضا کرتا ہے کہ شہادت کو قبول کیا جائے. کس کی شہادت کو؟ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَصْبِ, وہ ان دو آدمیوں کی شہادت کو جو محدود فی القذف ہیں, بعد توبہ توبہ کے بعد, لئنہما صارا عدلین حینئذ, اس لیے کیونکہ وہ دونوں عادل ہو گئے اس وقت جب توبہ کر لی, تو کیا بن گئے؟ عادل. بھائی عادل کی گواہی قبول کی جاتی ہے. اچھا اللہ کیا فرما رہے ہیں, واشہدوا ذوی عدل منکم, تم کیا کرو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو. تو جو شخص محدود فی القذف ہے, محدود فی القذف ہے, اس کی گواہی قابل قبول نہیں, لیکن جب وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادل بن جاتا ہے. جب عادل بن گیا تو عادل کی گواہی کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فإن الأول مفسر يقتضي قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة لأنهما صارا عدلين حينئذ, پہلا جو ہے وہ مفسر ہے, وہ تقاضا کرتا ہے کہ دو محدود فی القذف کی شہادت کو قبول کرنا چاہیے توبہ کے بعد. لأنهما صارا عدلين حينئذ, اس لیے کیونکہ اس جو توبہ کے وقت وہ عادل بن گئے, جب انہوں نے توبہ کر لی تو اس وقت وہ عادل بن گئے. والثاني محكم يقتضي عدم قبول حال وجود التابعي فيه صريحا, اور دوسری جو آیت ہے وہ محکم ہے, وہ تقاضا کرتی ہے شہادت کے قبول نہ کرنے کا, لوجود تابید فیہ صریحاً, بوجہ اس میں ہمیں صراحتاً تابید کے پائے جانے کی وجہ سے, کہ اس میں کیا ہے, صراحتاً تابید کا ذکر ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو بھائی, یعنی کبھی بھی قبول نہ کرو. اچھا تو یہ مولانا یہ محکم ہے بھائی, یہ تابید کے ساتھ مقید ہے بھائی. فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا, تب جب ان دونوں میں تعارض آیا تو مفسر تقاضا کرتا ہے گواہی قبول کرنی چاہیے, محکم تقاضا کر رہا ہے گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. تو فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا, جب ان دونوں کے درمیان تعارض آیا, يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ, تو عمل کیا جائے گا محکم پر. ہاکذا فی کتب الاصول, اسی طرح ہے کتب اصول کے اندر, کتب اصول میں اس طرح لکھا ہوا ہے. وما قیل انہ لم یوجد مثال تعارض المفسر مع المحکم فمن قلۃ تتبعی, اور وہ جو کہا گیا ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی مفسر کی محکم کے ساتھ تعارض کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی, تو اشارے فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ مفسر کی محکم کے ساتھ تعارض کی مثال نہیں پائی جاتی, فمن قلت تتبعی, یہ قلت تتبع کی وجہ سے ہے, انہوں نے پوری جستجو نہیں کی بھئی, پوری تحقیق نہیں کی, تو قلت جستجو کی وجہ سے انہوں نے یہ قول کیا ہے. بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.